مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے راؤنڈ ٹیبل۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کو کلک کر کے ہماری نشریات براہ راست سماعت فرمائیے۔ آپ کی میزبان بہجت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سید اسفر امام اور انجینئر ہیں واسکو ولیرج۔ آج ہماری مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے انتہا پسندی کا مقابلہ تعلیم اور ثقافتی اور تہذیبی ورثے سے۔ ایسا ہم کر سکتے ہیں کیا؟ یہی ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مختلف شعبوں سے ماہرین کا بہترین انتخاب آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ تہذیبی اور ثقافتی ورثے کے بارے میں بات کرنا ہو تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک ہیریٹیج یا قومی لوک ورثے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر یعنی منتظم اعلیٰ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو مختلف پہلوؤں کی وضاحت کر سکے۔ اور آج راؤنڈ ٹیبل میں ہماری کلیدی ماہر، تجزیہ کار اور مہمان ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید، جنہوں نے 1988 میں لوک ورثے کی ریسرچ سیکشن کی نگرانی سنبھالی تھی۔ اس سفر کا آغاز جو لوک ورثے سے ہوا، انہیں اقوام متحدہ، مقامی تنظیموں، انسانی حقوق کے لیے فرائض کی ادائیگی اور ثقافتی منظرنامے کی مختلف جہتوں سے گزارتے ہوئے پھر لوک ورثے کی منتظم اعلیٰ یا پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر واپس لایا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے مختلف سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم فوزیہ۔
السلام علیکم۔
تو ڈاکٹر فوزیہ سعید کے ساتھ ہمارے ساتھ انتہائی ممتاز اور اپنے شعبوں کے ماہر موجود ہیں۔ ڈاکٹر نادر بخت ماہر تعلیم ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں جو پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں سوشیولوجی شعبے کے ڈین رہ چکے ہیں اور آج کل منہاج یونیورسٹی میں سیاسی اور بین الاقوامی امور کے شعبے کے چیئرمین ہیں۔ ممتاز حسین ہیں، ایک ممتاز فلم ساز، خطاط اور آرٹسٹ جن کے فنی نمونے دنیا بھر کے میوزیمز کی زینت ہیں۔ ممتاز حسین مصنف بھی ہیں اور ان کی دو کتابیں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی وہ موضوعات ہیں جن کا احاطہ ان کی ہر فنی کاوش میں نظر آتا ہے۔ پروفیسر فیضان حق ہمارے پروگراموں کا ایک اور بے حد نمایاں اور ممتاز نام، بفلو یونیورسٹی میں انٹر کلچرل اسٹڈیز، اسلامک کلچرل ہسٹری اور امریکہ اور دنیا اسلام جیسے موضوعات پر درس دیتے ہیں، آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
السلام علیکم۔
بہت بہت شکریہ جی، میں سب کی بہت بہت آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے اس پر اگر میرے پاس وقت ہو تو شاید میں گھنٹوں اس پر بات کرنا بھی چاہوں۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ جیسے کہ اسٹوڈیوز میں، اور ڈاکٹر فوزیہ سعید کا تعارف میں ہمیشہ جیسے کراتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں ابھی اپنی روایت سے ہٹوں، تو میری روایت یہ ہے کہ ون اینڈ دا اونلی ڈاکٹر فوزیہ سعید۔ تو فوزیہ، سب سے پہلے ہم مبارکباد تو آپ کو ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں اس بات کی لوگ ورثے کے، جب آپ نے منتظم اعلیٰ یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر آپ نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ آپ ہی سے شروع کرتے ہیں، روایات ہیں، لوک موسیقی ہے، لوک داستانیں ہیں، لوک فنون ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ادارے کے تحت آتی ہیں، جن کی مختلف شکلیں آپ کے ادارے کے تحت ہم دیکھتے بھی ہیں۔ نمائشیں آپ لوگ کرتے ہیں، میلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اب تو بہت نئی نئی چیزیں متعارف بھی کرائی گئی ہیں۔ تو پاکستان میں امن و امان کو بہتر بنانے اور عام لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے یہی جو پرانی تہذیبیں ہیں، پرانا ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، یہ کس حد تک معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ پہلے ایک بڑی چھوٹی سی بات کرتے ہیں، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ لوک ورثہ آخر ہے کیا، اور ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کا رول کیا ہے؟
اچھا، دیکھیے، لوک ورثہ جو ہے نا، وہ ہماری ثقافت کی جو ٹریڈیشنل اسپیکٹس ہیں نا، ایک کنٹمپرری ہوتا ہے جس میں پینٹنگ وغیرہ جو ماڈرن آرٹس ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں روایتی ثقافتی ورثہ۔ ہمارا لوک ورثہ جو ہے وہ ہے جو لوگوں کا ورثہ ہے، یعنی لوگوں کی تہذیب کا ورثہ ہے، اور اس کا تعلق عام آدمی سے وہی ہے جو زندگی کا سانس سے ہوتا ہے، یعنی ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہوتا، اور جہاں انسان ہوگا وہ اپنا ورثہ بنائے گا۔ اپنا لوک کا مطلب ہی لوگ ہے،
صحیح۔
تو جو جس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنے رشتے بناتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے، ہم اپنے گھر بناتے ہیں، ہم اپنے کپڑے بناتے ہیں، ہم اپنے کھانے بناتے ہیں، ہماری زبان ہے، ہم اپنے بچوں سے کیسے پیار کرتے ہیں، ماں باپ کا کیا رشتہ، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کا جو بڑا سوال ہے،
ہاں،
تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ایک بیماری کی طرح سے،
انتہا پسندی ہے، دہشت گردی کا رجحان ہے،
یہ ساری آئیڈیالوجی ایک بیماری کی طرح سے ہے جو پھیلتی چلی گئی اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوک ثقافت ہے یا کلچر کے حساب سے جو ایکٹیویٹی ہے وہ آلموسٹ ایسا ہے جیسے اینٹی بایوٹک آپ کسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا پہلو جو میں سامنے لانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری دھیرے دھیرے پچھلے 2-3 دہائیوں میں اپنی شناخت سکڑ کے بالکل 2-ڈائمینشنل اور اسٹیرائل سی ہو گئی, اور آپ پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو وہ اسلامی شناخت کے علاوہ دوسری تیسری, بھائی آپ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ اسلام آباد کے شہری بھی ہو سکتے ہیں, آپ پروگریسو بھی ہو سکتے ہیں, آپ میوزک کو پسند کرنے والے, آپ 100 آپ کی شناختیں ہو سکتی ہیں. اور جتنی زیادہ اپنی شناختوں سے آپ کا رشتہ ہوگا آپ اتنے ٹالرنٹ رہیں گے, کیونکہ آپ کا ادر جو ہے نا جو دوسرا ہے, اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو نان اسٹوڈنٹ میرا دوسرا ہے, مگر میں شفٹ کرتی رہوں گی نا, آج میں اسلام آباد والی ہو گئی تو باقی اسلام آباد سے باہر کے لوگ میرا ادر ہو گئے, یو نو دوسرا ہو گئے. تو جتنا میں شفٹ کرنا مجھے آتا ہو تو میرا ادر بدلتا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ میری برسوں کی دشمنی پل جائے ادھر سے, کیونکہ بھائی آج میری یہ ٹوپی ہے کل میری وہ ٹوپی ہے. تو اس حساب سے ہماری شناختیں جتنی زیادہ ہوں گی اور جتنا زیادہ ہم ان سے ان ٹچ ہوں گے اس میں عدم برداشت زیادہ ہوتا ہے, جو ایک آپ کہہ لو ایکسیپٹنس زیادہ ہے,
عدم برداشت
کم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کلچر کا جو رجحان ہے یا کلچر کو دوبارہ اپنی زندگی میں لانے کا جو ایک پورا مہم ہے, اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری 2-ڈائمینشن سے واپس اپنی اگلی جنریشن کو ہم نے 3-ڈائمینشنل بنا دینا ہے اور ان کو اتنا فلوئڈ کر دینا ہے کہ آج وہ یہ زبان بولنے والے ہیں, کل وہ یہ ٹوپی پہننے والے ہیں, کبھی کچھ ہیں وہ کبھی کچھ ہیں, اور دوسرے بھی اسی طرح بدلتے رہتے ہیں. تو کبھی آپ کا گٹھ جوڑ ایک خطے سے یا ایک طرح کے لوگوں سے, کبھی آپ کا گٹھ جوڑ دوسرے طرح کے لوگوں سے, تو یہ بہت ضروری چیز ہے
جو کہ ہمارے لیے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے, جو کہ انتہا پسندی کے ایک رجحان کو ختم کرتے ہوئے
لانگ ٹرم ہے,
ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس میں وقت لگنے کی, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ابھی آنے سے پہلے کہ بہت سارے سال پہلے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت یہ سب چیزیں نہیں تھیں, یہ نظریات نہیں تھے جو ایک دم ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک دم پوری کی پوری ہماری ہستیوں کے اوپر ہماری زندگیوں پہ چھا گئے. ڈاکٹر بخش سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر بخش یہ فرمائیے گا کہ آپ کا مشاہدہ اور تجربہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, تعلیم اور ثقافتی شناخت کی ترویج کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کے رجحان کو روکنے میں کیسے مدد مل سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے, ڈاکٹر فوزیہ اور میں بات کر رہے تھے کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے, ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس وقت تک یہ کانسیپٹ جو انتہا پسندی کا ایک نظریہ ہے, جو انتہا پسندی کا ایک رجحان ہے, ہمارے ارد گرد اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا. پھر ایک دم یہ کیا ہوا, کس طرح سے یہ ہو گیا کہ ہم سب ایک دم تنگ دل ہونا شروع ہو گئے اور ایک ہی رویہ جو ہے وہ ہماری سب رویوں کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گیا؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, سماجیات کے آپ ماہر ہیں, معاشرے میں یہ رجحان کیسے پلا بڑا؟
بہت شکریہ, آپ نے میرا انتخاب کیا اس کام کے لیے. معاشریات, ثقافت, یہ انسان سے انسان کے نعتوں کا ذکر ہے, اور یہ ایسا تعلق ہے جس میں انسان دوسرے انسان سے وابستہ ہو جاتا ہے, اس سے اس کی پسند ناپسند, اس کا طرز زندگی, اس کی محبت میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ پھر دونوں ایک ہو جاتے ہیں, وہ دونوں ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل کی بات یہ کہ مادھو اور لال حسین, اور آج کی بات یہ کہ وہ مادھو لال حسین ایک نام بن گئے, حالانکہ مادھو لال تو ہندو تھے اور شاہ حسین تو مسلمان تھے, لیکن مادھو لال حسین تو ایک چیز بن گئے. اور ان کا شاہ حسین کا یہ کہنا ہے کہ جس نے میرے آنا ہے وہ پہلے میرے مادھو لال مادھو کے پاس آئے, پہلے میرے مادھو کے پاس آئے پھر میرے پاس آئے. آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ انداز تھا. پاکستان ایک خوبصورت ثقافت کا علاقہ ہے, ایک ایسا خطہ ہے جس کے کلچر میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, اور وہ کلچر آپ ادھر سے کیلاش سے چل پڑیے اور پھر وادی سندھ کی طرف چلتے چلے آئیے, پنجاب کی طرف سے سب تمام بلوچستان کی طرف چلے جائیے, یہ تمام کے تمام ثقافتی رنگ اتنے خوبصورت تھے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہایت خوبصورت زندگی بنا رہے تھے اس وقت تک جب تک کہ ایک دم سے ایک ویو چینج ہوئی اور وہ ویو چینج اس طرح سے ہوئی کہ ایک ایلیمنٹ نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک لائن آف ڈسٹنکشن ڈرا کرنا شروع کر دی, اور وہ تھی مذہب کی. مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا شروع کر دیا, مذہب اور ایک طرف مسلم اور ایک طرف تمام غیر مسلم, اس طرح سے تقسیم کرنا شروع کر دیا. اب اس میں بھی حقیقی اسلام کا قطعاً کوئی تصور نہیں تھا, بلکہ اس تصور کی ایکسپلوئیٹیشن تھی. اگر اسلام کا اس سے کچھ تعلق ہوتا تو تمام زمانوں میں, جبکہ یہاں پر مسلم حکمران تھے, یہ ڈائیورسٹی کی لہر چلی گئی تھی, یہ ختم نہ ہو جاتی, یہ تو پھیلتی گئی, برقرار ہوتی گئی اور پنپتی گئی. آپ نے دیکھا کہ اکبر اور اجودا اور اس کے بعد اس کے محل میں مندر کا بننا آپ نے دیکھا, اور آپ نے وہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے محل کے اندر گرجا بھی بنا ہوا تھا, گرجا بھی بنا ہوا تھا, مندر بھی بنا ہوا تھا, موتی مسجد بھی بنی ہوئی تھی. ایک ہی آپ نے محل کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. تو یہ ثقافتی رنگ اصل میں انسانوں کے ساتھ محبت کے رنگ ہیں. ہم نے اس کو ابھی جو ایجوکیٹ ہمیں کر دیا گیا کہ ایک ناتا دے کر سب کو دوسرا, جس جو ابھی لفظ استعمال ہو رہا تھا, اپنی پسند کی بات ہے. میں نے تو انسان کو انسان کے ساتھ جڑتے ہی دیکھا, اور جب انسان انسان کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ اپنی صرف ایک محبت کے ناطے سے جڑتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ کوئی دوسرا نہیں رہتا. جیسے میں نے مادھو کا ذکر کیا, تو مادھو اور مادھو لال اور شاہ حسین تو ایک ہو گئے, اور آپ ادھر چلے جائیے, سندھ میں جا کے چلے جائیے, تو بودھلا سرکار کو آپ دیکھ لیجئے, بودھا اور شاہ حسین تو ایک ہو گئے, اور وہ بھی بودھلا کو دیکھ لیجئے, شاہ حسین کو دیکھ لیجئے, وہ تو ایک ہو گئے. آپ رکشا کو دیکھ لیجئے, وہ تو ایک ہو گئے, اور ادھر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو کچھ بیان کیا وہ سارا کچھ ایک ہو گیا.
جی ڈاکٹر بخت, میں
ساری ایک ہو گئی, ساری ثقافت ایک ہو گئی. ثقافت میں نہ خفیہ حدود رکاوٹ بنتی ہیں, نہ رکاوٹ بنتی ہے, نہ مذہب رکاوٹ بنتا ہے, نہ خوراک, نہ لباس, نہ رہائش, نہ مرد نہ عورت, جنس نہ دن نہ رات, کوئی بھی تفاوت نہیں بنتی. ثقافت پر اس طرح سب کو ایک اکٹھا کر دیتی ہے. جی. ہماری خرابی, ہماری تباہی یہاں سے شروع ہوئی, جبکہ ایک دم سے تقسیم کا
نظریہ, چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو,
ہماری ثقافت کو برباد کر دیا گیا. اور ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ہم تو کیلاش لوگوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, کیلاش ختم کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر مہم جوئیاں ہو رہی ہیں اور ان کی ثقافت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. جناب والا, میرا موقف یہ ہے کہ یہ انتہا پسندی ہماری ثقافتوں کو بھی برباد کر رہی ہے, ہماری زندگیوں کو بھی برباد کر رہی ہے, اور ہماری زندگیوں کے اندر بچے کچے سکون کے جو چند لمحات تھے, جو کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتا تھا, اور مسکراہٹ کے پیچھے بہت سی کہانیاں بنتی تھیں, اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت کرتا ہے, اور نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا کسی علاقے کے ہوں, اب وہ تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہمیں دی گئی, اس کو ڈی ایجوکیٹ کیا جائے, اور پھر ہمیں وہی لایا جائے, بلے شاہ کا کلام ہمیں سنایا جائے, ہمیں شاہ حسین کا کلام شامل کیا جائے, ہمیں اسی طرح سے ہی راجا کی ثقافت کو وہ ہمیں بیان کیا جائے. اور جب یہ چیزیں ساری بیان کی جائیں گی تو آپ دیکھیے کہ وہ ثقافت کے رنگ بنتے تھے.
جی, اور ایکسیپٹنس زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی.
امتیاز رنگ و نسل و مذہب ایک لڑی میں پورے ہوئے تھے, آپ کو دوبارہ
نظر آئے گا. اچھا, ممتاز حسین صاحب سے بات کرتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر بخت, ہمارے ساتھ رہیے گا. ممتاز حسین صاحب, آپ کی فلموں میں, آپ کے فن پاروں میں, آپ کی کہانیوں میں انتہا پسندی کا موضوع بڑا ایک نمایاں موضوع بن کر سامنے آتا ہے, لیکن جس پر قابو پانے کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی اسی فلم کے ذریعے, اسی کہانی کے ذریعے, اسی پینٹنگ کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ فن کی ترویج اور اشاعت کرو تو یہ انتہا پسندی کو یا اس رجحان کو ختم کر سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ادب اور تہذیبی ورثے کی مختلف شکلوں سے انتہا پسندی سے نمٹ سکتے ہیں, کس طرح سے, ذرا وضاحت کیجیے گا.
تھینک یو بیجت, آلویز یور پروگرامز آر ایکسٹریملی امیزنگ, اور اتنے ویل پروفیشنلی ہوتے ہیں کہ سن کے بہت ہی نالج ملتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے. اور ہاں, یہ میرے جو فن پارے ہیں یا جو میں پینٹنگ کرتا ہوں یا جو فلمیں بناتا ہوں, میرا مطلب کہ اس میں میرا کوئی ڈیسائسو ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جی کہ میں کوئی پریچ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. جب جب ایک سینسیٹیو روح جب تھوڑی سی زخمی ہوتی ہے تو وہ جو خون ہے اس کے قلم سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے, جو کاغذوں پہ بکھر کے جو ہے وہ اپنا پیغام دینا شروع کر دیتا ہے, یا اس کا جو برش ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیمرے کا لینس جو ہے وہ اس طرح کی فلمیں کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے پاس سب سے بڑی مثال یعنی منٹو صاحب کی ہے. منٹو کے اوپر جو یہ پارٹیشن ہوئی تھی اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا تھا, تو اس کے بعد جو ماسٹر پیسز کریٹڈ ہوئے ہیں وہ جو ایک معجزہ ہوا ہے, وہ جب فیشن جو ہے وہ اس میں تحریک آتی ہے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کی وجہ سے, تو پھر یہ وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح جو دہشت گردی اور دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہوئی یا پوری دنیا میں جو شروع ہوئی, تو ایک جو سینسیٹیو سول ہے اس کا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اثر بہت گہرا ہوتا ہے, اور پھر وہ اسی ایلیمنٹس کو کسی نہ کسی طرح سے لکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن سب سے جو خوبصورت چیز ہے ایستھیٹک کی, وہ ایستھیٹک جو ہے اگر آپ پوری کائنات کو اس طرح لیں کہ قدرت کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس کو ڈسکور کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو فورس کرتی ہے, وہ آپ کو فورس نہیں کرتی لیکن اس کی خوبصورتی آپ کو اس جگہ پہ لے آتی ہے کہ آپ اس کو ڈسکور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی جو ایستھیٹک کی جو مدر آف ٹروتھ ہے وہ بیوٹی ہے, اس کی لبرٹی ہے, اس کا جسٹس ہے, اس کی سمیٹری ہے, اور یہ سب بھی ایستھیٹک کے اجزاء ترکیبی ہیں جس کے کریکٹرسٹک جو ہے نا وہ ہارمنی, پیٹرن, بیلنس, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسانی دماغ کے سینٹر میں جو ڈسٹریبیوشن میں ایستھیٹک رائٹ دماغ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جو آپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے, اس سے آپ کو جو سکون مل رہا ہوتا ہے, ایستھیٹک سے جو سکون مل رہا ہے, ایک نیچرلی انسٹنکٹ ہے. ایک بچے کی مسکراہٹ دیکھ کے آپ کہاں کسی کو مارنے بھاگیں گے یا وہ کریں گے. تو ایستھیٹک اور یہ جو رائٹنگ اور اس طرح کی جو خوبصورت,
جی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو مختلف جی
میلو ڈاؤن ڈیفینیٹلی کرتی ہیں, یا اینٹی ایستھیٹک جو جتنے بھی فورسز ہیں جو کہ
جو فن کا اظہار ہے یا آپ کی ثقافت کا اور تہذیب کا اظہار ہے, وہ انتہا پسندی کو اس طرح پنپنے نہیں دیتا, اور وہ آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل کو ایک وسعت کی طرف لے جاتا ہے جس میں زیادہ ایکسیپٹنس آتی ہے, جس میں زیادہ خوبصورتی کا دخل ہوتا ہے, جس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ منفی ہوتی چلی جاتی ہیں.
بالکل بالکل صحیح کہا, اور جیسے فوزیہ نے بہت اچھی طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ جی کہ مذہب اسٹیگنیٹ ہے, اس میں ایک خاص قسم کا جو فرقہ ہے جو کہ مذہب ہمارا نہیں ہے, وہ اس میں ایک فورس ہے, اس میں فورس جو ہے وہ اس کی جو ایک سرحدیں ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں. اس کے برعکس جو کلچر ہے, کلچر کی تاریخ جو ہے وہ مذہب کی تاریخ سے بہت ہی لمبی ہے. اس کی جو سولیزیشن, جس سولیزیشن سے ہم لوگ آئے ہیں, یعنی کہ ہم اس سولیزیشن سے ہیں جہاں پہ ویپن ہی نہیں ملا, تو ہم اتنے کام اور اتنی محبت کرنے والے لوگ تھے, لیکن ایک ٹرائبل کلچر جو ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے اور وہ مذہب کے نام پہ, جو کہ ہمارا مذہب بھی نہیں ہے. ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کر رہے تھے کہ بتا رہے تھے کہ جی کہ یو نو مادھو شاہ لال حسین ہے, یا میرا گاؤں روڈو سلطان ہے, جس میں ایک ہندو سینٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہے, دونوں کی قبریں ایک پاس ہے. روڈو سلطان ایک روڈو جو ہے وہ ہندو ہے اور سلطان جو ہے مسلمان ہے, تو وہاں ہر 10ویں میل پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اسی طرح کا ایک جو ہے نا شرائن ملے گا, اور اس میں جو ہے محبت کے پیغامات ملیں گے, نسل, رنگ, مذہب سے بالاتر ہو,
بالکل بالاتر ہو کے. میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ جب ہم اس کی ثقافت کی اور کلچر کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت مذہب کو ہمیں ظاہر ہے کہ وہ مذہب کا اس طرح اس کے اوپر ہم اس کو اس طرح سے اس پر بات نہیں کر سکتے یا ڈسکس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو ایک مخصوص انتہا پسندی کا مائنڈ سیٹ ہے جس کو جو کہ بہت سارے مذاہب یا بہت سارے جو رہنے کے رہن سہن کے طریقے ہیں ان کو کا ایک استحصال ہے, جس کو زیادہ تر اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پروفیسر فیضان سے ہم بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ نوجوانوں کو ایک عرصے سے تعلیم دیتے آ رہے ہیں, آپ نے بہت ساری ایسی ورک شاپس کا انعقاد کیا ہے اور کئی دفعہ آپ سے میری بات بھی ہوئی اس میں, جس میں ثقافتی اور خاص طور پر تہذیبی شناخت کی پہچان پر زور دیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کلچر, روایات اور ثقافت کا ادراک کس حد تک انتہا پسندی کے رجحان میں کمی کر سکتا ہے اور کیسے, کیونکہ آپ یہ سارا کچھ کرتے آئے ہیں؟
جی, سب سے پہلے بہت سب سننے والوں کو بہت پیار دعا اور سلام, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اور بہشت آپ کے ساتھ ہمیشہ بڑی قیمتی گفتگو ہوتی ہے اس سلسلے میں, اور آپ کی ان پٹ جو ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اصل میں میں ہمارے اتنے اچھے دوست, پڑھے لکھے لوگ دوست بات کر رہے تھے, اور میں بلکہ سننے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا, اور اتنی عقل کی بات ہو رہی تھی, اور میں ان سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے کچھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں, میرا جو ویو پوائنٹ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہوگا کہ اس میں تین چیزیں جو ہیں میں ان کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک عربک میں ایک مذہب ہے, ایک دین ہے. مذہب جو ہے وہ ویو پوائنٹ ہے مذہب دین کے بارے میں, کہ جیسے آپ شافی ہیں یا آپ حنفی ہیں یا آپ حنبلی ہیں یا مالکی ہیں, تو آپ کا ویو پوائنٹ ہے, اس کو مذہب کہتے ہیں. اور ویسے دین ہے, یعنی کہ دین ہمارا اسلام ہے. تو اس میں اسلام جو ہے اس میں بہت سے ہمارے سننے والے جو ہیں وہ اس بات سے ان کو معلوم نہیں, انہیں معلوم ہے یا نہیں, کیونکہ قرآن میں بڑی کلیئرلی ڈائیورسٹی کا ایشو جو ہے وہ بہت اچھی طرح ایڈریس کر دیا گیا ہے کہ ہم نے مختلف قوموں میں تمہیں کام پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو. اور اس کے بعد لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی جگہ آپ دین کو پکڑ کے لوگوں پر ٹھونس نہیں سکتے. اور یہ باتیں جو ہیں ہمارے دین کی, یہ نہ ان کی اشاعت کی جاتی ہے نہ اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. کہ جب ڈائیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈائیورسٹی کو انٹرٹین بھی کرنا ہے, ٹالریٹ بھی کرنا ہے, اور جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوگوں پر اپنا دین ایکسپوز نہیں پر آپ نے ان پر آپ نے فورس نہیں کرنا, تو باقی کچھ رہ نہیں جاتا. اور یہ وہ فقہ ہے کا وہ پہلو ہے جو کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں اور ہمارے فقہ جو ہیں ان کو بہت ببانگ دہل, یعنی کہ سامنے آ کر بات کرنی پڑے گی. اور میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ کمی رہی ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو ڈسکورس, جیسے ثقافتی کلچر کا جو ڈسکورس ڈسکس ہو رہا ہے اس سے تو میں فلی اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں ایک اور پوائنٹ سے بنیادی بات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس دین کے اس اصول کے مطابق کام کریں, جو کہ یہ اصول الفقہ میں یہ ایک اصول ہے جو جس کا میں نے ذکر کیا, اور اس کو علماء جو ہے نہ ان پہ ایکسپلین کرتے ہیں نہ اس کو اس پہ بات کرتے ہیں نہ اس کی جو کہیں نا اپسٹمالوجی جو ہے, یعنی کہ اس کا جو ارد گرد کا جو بیانیہ ہے اس پہ گفتگو نہیں ہو پاتی. اور میرے خیال میں اس سلسلے میں جو ہمارے یونیورسٹی کے جو یا کالج کی سطح پر جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کو اپنی کلاسز میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے اوپنلی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. جو دوسرا نقطہ ہے, میں نے تین نقطے کہے تھے, دوسرا نقطہ جو ہے جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا جو ہے اس کو ایک پروجیکٹ میں نے شروع کیا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈمینشنگ ڈگریز آف سیپریشن. وہ یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں 6 ڈگریز آف سیپریشن تھیں, کہ 6 زاویے تھے جس کے مطابق آپ لوگ ایک دوسرے سے جدا تھے, لیکن اب وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ہماری جو نئی نسل ہے وہ ایکوریسی چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے ایک ایکوریسی, وہ چاہتی ہے ایگزیکٹ انفارمیشن, وہ چاہتی ہے انسٹنٹ انفارمیشن, اور ان کے پاس انفارمیشن کا وہ بہرے بے کنار ان کے پاس موجود ہے جو جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہمارے پاس نہیں تھا, اور ان کی فنگر ٹپس پر یہ نالج ہے. اس لیے جب ہم اپنے اس کلچر کی ثقافت کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی بلے شاہ کی یا آپ مادھو لال حسین صاحب کی یا ان کی, उसके लिए जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. और वो जब वो दीन को ढूंढते हैं या उससे जिक्र करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले. अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं वो उन लोगों के यहाँ ज्यादा मिलते हैं जिनको हमारे हम अपने अंदाज में जब गुफ्तगू करते हैं हम उनको कंजर्वेटिव कहते हैं या हम उनको अल्ट्रा कंजर्वेटिव कहते हैं या फंडामेंटलिस्ट का अगर आप बहुत ज्यादा पुश करें तो इस्तेमाल हो सकता है लफ्ज. और इसलिए जो सोर्सेज हैं उनके एंगेजमेंट भी जरूरी है क्योंकि जो हमारे यहाँ तसव्वुफ और सूफी ट्रेडिशंस मिलती हैं हमारे यहाँ खासकर बरे सगीर में जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसमें बहुत सी चीजें इनएक्यूरेट एग्जैजुरेटेड और वो लेजेंड्स हैं वो जो कि एक फोक लोर होती है उसका हिस्सा होता है और वो भी आइडेंटिटी के लिए जरूरी होती है. वो सॉफ्टनेस लेकर आती हैं आपकी आइडेंटिटी में. तो ये जो सोर्सेज हैं इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सी सोर्सेज आ रही है और उन सोर्सेज पर क्या काम हो रहा है.
चलिए प्रोफेसर फिजान आपने यहाँ ये बात की जी
आप जो बस तीसरा पहलू एक मैं ये बात आपको जल्दी से कह देता हूँ. जो तीसरा पहलू है वो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है लेकिन इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि उसके लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो हमें अपने तालिबे इल्मों को और नौजवानों को देना पड़ेगा ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी फोकलोर को खुद आगे बढ़ा सकें और उसमें एडिशन कर सकें.
अच्छा आपने ये बात की तो अब हम पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो ये कौमी इदारा कहते हैं लोक वरसे का कौमी इदारा तो इसके बारे में ज़ाहिर है कि फौजिया आपसे मैं बात करूंगी आपके इदारे की तरफ से सीधा बहुत सारी चीज़ें अब हमने बीच में से क्योंकि काफ़ी तफसीली बात पहले से ही हो गई तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इदारे की तरफ से ऐसे क्या इकदाम किए जा रहे हैं. ये हमें मालूम है हम आपसे बात करते आए हैं कि अभी पिछले दिनों आपने एक कौमी मेले का वो अहतमाम किया गया है. इसके अलावा आपने मुख्तलिफ सूबों में जाकर वहाँ की सकाफत और वहाँ की मौसीकी को मुतारफ़ कराने की कोशिश की तो इस तरह जो ब्राह रास्त आप समझती हैं कि क्या ऐसे इकदामात हुए हैं जिससे ब्राह रास्त जो ये एक इंतहा पसंदी का माइंड सेट हमारे माशरे के अंदर आ गया है उससे निमटने में मदद मिल सक रही है.
देखिए सारा काम जो है हमारा बहुत स्ट्रेटिजिक जाना चाहिए और अभी प्लान भी यही बनाया है कि हम कैटलिटिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं पूरे मुल्क को एकदम तब्दील करने की बजाय हम वो काम उठा रहे हैं जो हम समझते हैं कि इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है. पहली बात तो ये कि फोकलोर को हमने लिजिटिमाइज़ करना है. फोकलोर को और बहुत से क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को डीलिजिटिमाइज़ कर दिया है यानी कि उन पे थोड़ा थोड़ा कलंक लगा दिया है और उसको मोरालिटी के साथ जोड़ दिया. ख्वातीन में तो आप पूछें ही कुछ ना लेकिन मर्दों में भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एक बुरी बात का थोड़ा सा पहनावा पहना दिया गया है. तो हमें उसको वापस लेकर आना है मेन स्ट्रीम में लेकर आना है. जैसे मैंने कहा था ये सांस की तरह है क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है. तो जैसे आप चलना सीखते हैं जैसे आप उठना बैठना बात करना सीखते हैं वैसे ही आप गीत गाना भी सीखते हैं वैसे ही आप एक्ट करना भी सीखते हैं वैसे ही आप विजुअल क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं. तो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि हम अपनी नौजवान नस्ल को आधा सा इंसान बनने देंगे अगर हम वो हिस्सा हटा लेंगे. तो उसको लिजिटिमाइज करने के लिए हमने बच्चों के साथ बहुत सा काम शुरू किया है. हमारे म्यूजियम्स भी हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम हज़ारों की तादाद में हमने बच्चों को इंगेज करना शुरू किया है ताकि वो कम्फर्टेबल हों इस चीज़ से. ये कैंप समर कैंप्स में भी फिर हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के कैंप्स कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी नई वो ज़बान सीख रहे होते हैं उसका एक छोटा सा गीत उसका कोई नाटक उसकी इस तरह की फ़न चीज़ें हम सिखाते हैं ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े. दूसरी बात यह है कि हमने स्ट्रेटिजिकली अपनी हिस्ट्री को या अपने हिस्टोरिकल पहचान जो है उसको दोबारा से डिबेट करके वापस लेकर आना है क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया कि अपनी जब तारीख भी आप तारीखों की किताब आप देख ले तारीख की स्कूलों में तो ऐसे जिस तरह छलांग लगा लगा के जहाँ जहाँ मुस्लिम रहनुमा उनके तो चैप्टर्स पढ़ते हैं बाकी जो है वहाँ छलांग लगा के आगे चले जाते हैं. तो आप अपनी तारीख देखें तो आपको उसमें भी हम आहंगी नहीं लगती है. तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कोई कहता है हम 1947 में पैदा हुए थे और कोई कहता है ये बरसगीर में जब इस्लाम आया वहाँ से पैदा हुए तो
ये मेरा एक सवाल भी था इस सिलसिले में जो मैं आपसे बात करना चाहती थी कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं इसकी तो ये एक काफ़ी बड़ी दिलचस्प एक बात है कि जब हम इसकी बात करते हैं कि जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़ है उसकी तो जो सकाफ़ती वर्षा है वो बड़े ही पुराना सदियों हज़ारों साल पुरानी भी बात की जाती है. इसके लिए आप किस तहजीब से इसका हवाला दे के लेके चलना चाहती हैं जैसे कि आपने कहा कि इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं नौजवानों के अंदर बच्चों के अंदर तो कहाँ से आप इसको लेके चलेंगी.
देखिए मैं तो समझती हूँ कि हर स्कूल के کورس میں چاہے وہ تاریخ ہو چاہے وہ اردو ہو یا جو بھی نصاب کی کتاب ہو, مہر گڑھ کا ذکر بہت ضروری ہے. 10,000 سال پرانی تہذیب ہماری ڈاکیومنٹڈ ہے. مگر یہ بھی ساتھ ساتھ میں کہوں کہ ہم اپنا جو شجرہ نسب جوڑتے ہیں وہ ہم ساؤتھ ایشین تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں, ہم اس سے الگ نہیں ہیں. اور ہم پہلے ساؤتھ ایشینز ہیں, وہ ہمارا خطہ ہے. کلچرلی ہم اس پورے علاقے کے ساتھ ہماری ایک رشتہ داری ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو لائنز جہاں پر بھی ہوں. جب 1947 سے پہلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلیک آؤٹ ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تاریخ جڑی ہوتی ہے آپ کی جغرافیائی لوکیشن کے ساتھ. تو اپنے بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ ہم بہت پرانے لوگ ہیں اور بہت سی لیئرز جو ہیں ثقافت کی, تہذیبوں کی, وہ ہم نے دیکھی ہیں, بہت سے مذاہب دیکھے ہیں. ہم ایک فخر ان میں انڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ایک فخر سے اپنی تاریخ کو دیکھیں. آپ اپولوجائز نہ کرتے رہیں اور ہر وقت یہی نہ سوچتے رہیں کہ اوہو کون سی ہماری ٹریڈیشن جو ہے یہ ہندوانہ آ گئی اور کون سی سوچ ہندوانہ آ گئی. بھائی ہم ہی ہندو بھی تھے, ہم ہی جین بھی تھے. تو وہ جو ایک ہے نا, وہ جو ادر والی میں بات کر رہی تھی کہ بھائی کون دشمن کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے چل پڑتے ہیں, تو ہم اسی دھرتی میں سے اگے ہوئے بوٹے ہیں. تو ہمیں وہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ پہچاننی ہیں اور اس میں کمفرٹیبل فیل کرنا ہے. ہر وقت ہمیں توڑ توڑ کے دنیا سے الگ ہی اپنے آپ کو نہیں کرنا. ابھی آپ دیکھو بسنت کے پیچھے دنیا لگی پڑی ہے, مہندی کی رسم جو ہے وہ, اور کئی کئی اپنی ہماری جو مطلب صدیوں سے ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یہاں تک کہ لوگ تو گانے بجانے کو بھی کہتے ہیں کہ بھی ہندوانہ انفلوئنس آ گیا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ میں تو ناسمجھ ہی کہوں گی. اور یہ کہ ہمارے بچوں کو کیوں محروم کریں, ہم اتنی خوبصورت
رد عمل کیا رہا لوگوں کا جب آپ نے یہ جگہ جگہ جا کر مختلف ورک شاپس کی ہیں, مختلف آپ نے موسیقی کی محفلیں کی ہیں, مختلف سازوں کو متعارف کرایا ہے, مختلف روایتوں کا اور ایکسپریشن وہاں پر جا کر دیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لوگ جو میلہ ہوتا ہے اس میں پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, دستکاریاں لاتے ہیں, اپنا ہنر لے کر آتے ہیں. تو لوگوں کا رد عمل کیسا رہا آج کے اس معاشرے میں جہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی نے بڑا غلبہ کیا ہوا ہے.
جیسے میں یہاں پر تجزیہ کر رہی ہوں اس بات پہ, ویسے میں وہاں کبھی تجزیہ کرتی نہیں. بات یہ ہے کہ جا کے کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ موسیقی شروع کرو, دل کھل جاتے, لوگ جڑ جاتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکسپوجر دینا, ابھی جیسے رباب کا ہم نے کمپٹیشن کرایا, کہاں کہاں سے ڈسٹرکٹ سے لوگ سفر کر کے نہیں آئے اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے. تو میرا اپروچ تو یہ ہے کہ میں جو کریٹو سائڈ ہے اس کو میں انٹلیکچولائز نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کلچر میں اتنا پاور ہے, ہماری جو ثقافتی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اتنا پاور ہے اور کریٹو ایکسپریشن میں اتنا پاور ہے کہ صرف اس کا ایکسپوجر دے دینا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ایک دم سے ان کے کھڑکی دروازے اور ان کے دل جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اور پھر آپ ان کو دھیرے دھیرے ویسے لے کے چلتے ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اگلی نسل کی پنیری لگانا. اگلی نسل کی پنیری ہم ایسے لگائیں گے کہ ان کو ہم اس ڈائیورسٹی سے ایکسپوز کرتے جائیں گے. ہم انہیں کنونس نہیں کریں گے, ہم انہیں ایکسپوز کرتے جائیں گے تاکہ جب وہ بڑے ہوں گے تو اس طرح سے وہ ہر دوسری زبان بولنے والے کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے کہ جو میرے جیسا کھاتا نہیں, میرے جیسے تہوار نہیں ہے. تو
ایکسیپٹنس آتی جائے گی,
آتی جائے گی. اور انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم پلورلسٹک قوم ہیں. بھائی ہم ایک فیڈریشن ہیں, ہم ایک پلورلسٹک قوم ہیں. ہماری 70 سے زیادہ زبانیں ہیں ہمارے ملک میں. تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو میری طرح کا دکھتا اور میری طرح کا بولتا ایک وہی پاکستانی, باقی پاکستانی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایکسپوجر, اپرچونیٹی, ان چیزوں سے ذہن خود بخود جائے گا, باقی کام کلچر خود کر لیتا ہے,
خود کر لیتا ہے. اچھا یہ ہم اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بخت آپ یہ فرمائیے گا انتہا پسندی ایک مائنڈ سیٹ ہے. آئیے اس کا ہمیں ایک بتائیے گا کہ آپ ایک سوشیولوجسٹ ہونے کے حوالے سے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کن اہم ایلیمنٹس کی بات کریں گے. اس وقت اب کے اس کے بعد کی ہم جو بحث کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ باقی اور کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کہ ایک شخصیت کی اپنی ایک جو اس کی نشو و نما ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہیں. سوشیولوجسٹ ہونے کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟
میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ انسان کا ناتا انسان سے ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا مذہب کے پہلو کا, تو آپ گولڈن ٹیمپل کی بنیاد کو آپ دیکھیے, وہ تو حضرت میاں میر صاحب نے رکھی ہے. حضرت میاں میر صاحب جو کہ لاہور کے ایک نامور سینٹ ہیں, انہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ اس کی گولڈن ٹیمپل کی. تو کچھ فرق تو نہ ہوا, کچھ فرق تو نہ ہوا. ایک طرف سکھ دھرم بھی تھا تو ساتھ حضرت میاں میر صاحب.
ڈاکٹر بخت میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گی, تھوڑی سی بات آپ کی کاٹوں گی, تھوڑی سی
کی طرف رکھی گئی
جی میں تھوڑی سی بات آپ کی کاٹوں گی ڈاکٹر صاحب ایک بات میری میں تھوڑا سا کاٹوں گی میں یہی کہا ہے کہ تھوڑا سا ہم اب ریلیجن کو ایک طرف کر دیں مجھے یہ بتائیں کہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ایک معاشرتی اور سماج کی بات کرتے ہیں
جی کہ دو ثقافتیں آپس میں مل گئیں اور لاہور میں مادوں کا اور وہاں سے ان کا نکلنا دونوں کا اور یہ رقص کرتے دادا صاحب اب جاتے تھے یہ تو سرخ لباس انہوں نے پہنوا تو ثقافت ایک ہو گئی نا انہوں نے جو پریچ کیا وہ یہ کیا کہ ہم اصل میں ایک ہیں ہم اصل میں ایک ہیں یہ ریلیجن کا پہلو نہیں ہے یہ ایک ہیومینٹی کا پہلو ہے کہ ہم سب انسان ایک ہیں اور ہم ایک دھرتی سے اگے ہوئے ہیں ہم ایک زمین کے لوگ ہیں اور ہم انسان پہلے ہیں باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں اور آؤ کہ ہم سب مل کر آپس میں انسان ہونے کے ناطے ہی سے دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت بلے شاہ کا کلام کو دیکھ لیجئے اور عید وارث شاہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے وہ بھی سب کچھ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ انسان ہی کے ناطے کو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ اس طرح سے جوڑ رہا ہے کہ یہ اس کی مخلوق ساری کی ساری آپس میں ایک کنبا اور ایک خاندان بن جائے حضرت بلے شاہ کے کلام میں یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور یہی چیزیں ادھر آپ کو عید وارث شاہ میں نظر آئیں گی وارث شاہ صاحب یہی کچھ فرماتے ہیں چیزیں تو یہی انہوں نے بیان کی ہیں کہ تمام انسان بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و زبان ایک کنبا ہے یہ سب ایک کنبا ہے ان کو ایک کنبے کی حیثیت سے لے کے چلو اور ان کے کپڑے اگر بسنتی رنگ کے ہیں یا سبز رنگ کے ہیں یا سفید رنگ کے ہیں ان کے کپڑے ان سب میں رب نظر آتا ہے اور اس رب کے سارا یہ عیال ہے یہی جملے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے یہ سب اس رب کا عیال ہے اس کی فیملی ہے ان سب کو ایک رنگ میں لے کے چلو ایک دھرتی کے لوگ ہیں ایک ہی پانی کے سے نکلے ہوئے ہیں ان سب کو ایک انداز سے لے کے چلو جناب والا میرا موقف یہ ہے کہ ہمیں کل بھی اسی چیز کی ضرورت تھی جس سے انہوں نے محسوس کیا تھا ہمیں آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم تمام انسانوں کو ایک کنبے کی حیثیت دے کے چلے اور جو تفرقات مختلف مفادات کے تحت بنائے گئے ہیں ان سب کو ہمیں واش آؤٹ کرنا ہوگا ان تصورات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اور ہماری ثقافت محبت کی ہے ہماری ثقافت عقیدت کی ہے ہماری ثقافت احترام کی ہے عدم برداشت کی نہیں برداشت کی ہے برداشت کیا محبت کی ہے محبت سے آگے بڑھ کے عشق کی ہے ہماری ثقافت تو یہ ہے ہم یہ ساری لینڈ تو رومانٹک ہے یہ تو ساری لینڈ ہی رومانٹک ہے اس پورا علاقے میں اگر آپ غور کیجئے اس کی سنوں میں جو رومانس ہے اس کی ہواؤں میں جو رومانس ہے وہ تو آپ کو اور جگہ کو مجھے علم نہیں ہر جگہ جہاں انسان ہے ہوتا ہوگا
جی.
لیکن یہاں پر جتنا میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے
جی.
اگر ہم ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں تو ہمارے درمیان پائے جانے والے اختلافاتوں کی خلیجیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھے بیٹھ کے شام کو حکا پیئیں گے اکٹھے بیٹھ کے گیت گائیں گے اور اکٹھے بیٹھ کے رقص کریں گے بچے بھی اکٹھے کھیلیں گے مرد بھی اکٹھے کھیلیں گے اکٹھے سارے کبڈی کھیلیں گے اکٹھے سارے کھیل ہوں گے وہ سب آپس میں جڑ کر اکٹھے خوشی اور اکٹھے غمی میں آ جائیں گے
اچھا
یہی وہ راستہ ہے جو ہمارا حل ہے میری سوچ کے مطابق
اچھا یہاں پہ ہم پوچھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ممتاز حسین صاحب کی طرف جاؤں فاضیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں
جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا زیادہ رومانٹسائز بھی نہیں کرتی کلچر کو
جی
کیونکہ اسی میں سے ہم نے اچھی چیزیں بھی نکالنی ہیں اور اس میں بڑی بڑی بدعتیں بھی ہیں خاص طور پہ عورت ہونے کے ناطے سے مجھے معلوم ہے کہ کتنے تھپیڑے ہم کھاتے ہیں کلچر کے نام پہ بھی کہ بھئی آپ سر سے دوپٹہ بھی نہ کھسکے اور یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو تو اس لیے اس کو جو آپ پہلو کہہ رہی ہیں نا میں دو پہلو جلدی سے انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں ایک تو ماڈرنائزیشن کا ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر لوک ورثہ کی بات کر رہے ہیں یا اگر آپ لوک ثقافتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ قدامت پسندی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو آگے ڈیولپ نہیں ہونے دینا چاہ رہے یا ماڈرنائز میں اس کو بھی کاؤنٹر کروں گی اور میرا خیال ہے ہمارے ساتھی بھی اور اس پہ بات کرنا چاہیں گے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے جیسے تہذیبی ارتقا بڑھتا ہے جیسے جیسے آپ کی اویئرنیس آپ کے ہیومن رائٹس آپ کی ڈیموکریسی آپ کے بہت سے اور اقدار آتے جاتے ہیں تو ویسے ویسے تبدیل ہوتی جاتی ہے ثقافت. اور جو کل کا لوک ورثہ تھا جو آج ہم کر رہے ہیں وہ آنے والے کل کا لوک ورثہ ہوگا. تو اس کے حساب سے جب روایتیں ٹریڈیشنز چینج ہوتی ہیں تو ہمیں یہ
معلوم طریقے سے ہوتی ہیں
اور بہت سی دفعہ ہمیں اس کو سٹیئر بھی کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ ایک فصل میں سے پوائزنس ویڈز کو خود سے نکالتے ہیں, تو جیسے جیسے اویئرنیس لوگوں کی بڑھ رہی ہے آپ ان پوائزنس ویڈز کو نکالیں تاکہ آپ کا معاشرہ جو ہے آپ کی ثقافت صاف ستھری رہے اور تبدیل ہوتی چلی جائے. تو یہ دو پہلو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ بات کریں, ماڈرنائزیشن بھی اور ٹرانسفارمیشن آف کلچر بھی.
اچھا ممتاز صاحب, آپ نے سنا فوزیہ نے جو ڈاکٹر فوزیہ نے جو بات کی, ڈاکٹر نادر بخت نے جو بات کی, مختلف جو ایلیمنٹس ہیں سماج کے حساب سے رہتے ہوئے جو مختلف ہمارا تشخص بنتا ہے ہماری پرانی لوک روایتوں کو دیکھتے ہوئے, آپ ایک ادیب اور ایک فلم ساز اور ایک آرٹسٹ ہونے کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ انسانی سوچ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں اور ہمیں ہمارا ایک جو نرم رویہ ہے ایک نرم پہلو ہے زندگی کا اس کو سامنے لے کر آتی ہیں؟
جی بالکل, بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی یعنی کہ ہم لرننگ الانٹ. لیکن ایک پہلو جو ہے نا جس کے اوپر میں, حالانکہ کافی ایریاز ہم لوگوں نے ڈسکس کیے سب نے بہت ہی انفارمیٹیو تھے, لیکن جو ایک اینگل جو ہے نا وہ لا آف نیچر کا, جو لا آف نیچر کا جو پیرامیٹر ہے وہ ہر انسان کے اندر, اس کے اندر جو ایک جو قانون ہے وہ اس کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ میچ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو فطرت کا قانون ہے وہ اس کے اندر ہی جو کہ انسان کو اپنا ایک جسٹس دیتا ہے, جو اس کو تپسیا, اس کا چلا, اس کی جو ایک ایجوکیشن نیچر کے ساتھ ملتی ہے اس کو. یعنی کہ میں بہت سارا مثالیں ایسی دوں گا کہ ہمارے جو اتنے بھی پروفٹس تھے, چاہے بدھا تھے چاہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم تھے یا جو بھی تھے, ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی, لیکن ان کا جو ایک لاشعوری ایک جو ریلیشن تھا انٹرنیٹی کے ساتھ, ایبسولیوٹ پاور کے ساتھ, وہ جو آپ کو ایک رستہ فطرت کا دکھاتا ہے, وہ فطرت کا جو لاشعوری میں جو ہے, میں پھر آرٹ کی ہی اگزامپل دوں گا کہ بینگ این آرٹسٹ, یعنی کہ آئی نو سو مینی اگزامپلز اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میرے گاؤں میں ایک عورت تھی جو سرخ رنگ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی تھی. جب اس رنگ کے ساتھ اس کے جو ایکسپیرینسز تھے وہ اس کو کس طرح ہانٹ کرتے تھے. اسی طرح میرا مطلب ایک بہت بڑی مثال ہے کہ بندر کو آپ گاجر دکھاتے تو بھاگتا آئے گا, اس کو ڈنڈا دکھائیں گے تو بھاگ جائے گا. اور اس میں جو ایک خوف کا جو ایلیمنٹ ڈالا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, جو خوف کا ایلیمنٹ دیا ہے بری طرح, خدا سے ڈرو, یعنی کہ خدا تو مجھے پروفٹ جو میں نے کتاب پڑھی ان کی خلیل جبران کی, تو اس کے جو پوری کتاب میں مجھے ایک لفظ جو ہے نا وہ اتنا پسند آیا کہ میں نے پورا ایک افسانہ اس کے اوپر لکھا کہ اس میں خلیل جبران یہ کہتا ہے کہ خدا تو میرے دل میں رہتا ہے, لیکن خدا کہتا ہے نہیں میرے دل میں تو رہتا ہے. یعنی کہ ایک خوف کا جو ایلیمنٹ دے کے ایک ڈرایا جا رہا ہے اور ڈرایا جاتا ہے کہ جی کہ آپ یہ نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, جبکہ خدا تو محبت کرنے والا ہے. مثلا وہ جب ایلیمنٹ آپ دیں گے وہ فطرت کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ جو ایک نیچر کا جو اپنا قانون ہے وہ فطرت کا قانون جو ہے اس سسٹم کے ساتھ آپ کے کلچر کو, آپ کی ایجوکیشن کو, آپ کے آرٹ کو, وہ اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ انصاف اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ اس کو کولیبریٹ کرتا ہے. اور آرٹ کی جو روح ہے وہ اس کی جو زبان ہے, اس کی جو مین ڈرائیو ہے, ابھی جو باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو انکوڈ کرنا ہے, وہ جو مین ڈرائیو جس میں اتنا کچھ کرایہ کے لوگوں نے مدرسوں میں جو کچھ ایک ہارڈ ڈرائیو بلڈ کر دی ہے ان بچوں کے اندر, ہم اس کو ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں
اس کے لیے ڈاکٹر بخت ایک اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈی ایجوکیٹ کرنے کا, کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ڈی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو مجھے ہمیشہ بڑا بھلا لگتا ہے. آپ یہ ڈی ایجوکیٹ کرنے کی بات ہوئی تو ہم پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان یہ بتائیے گا کہ ہم آج کی دنیا اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے, ہر چیز میں ہم بڑی خصوصی چیزوں کی بات کرتے ہیں, خصوصی مضمون ہیں جن کے اوپر خصوصی مہارت لے کر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک استاد ہوتے ہوئے کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جو ایک ہماری پرانی تہذیبیں ہیں, ہمارے ثقافتی ورثے ہیں, ان کے بارے میں بھی تعلیم دیتے ہوئے استاد کو اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. میں اس بات پہ نہ صرف اتفاق کرتا ہوں بلکہ اکثر جب جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک کرتے ہیں میٹنگ آف دا مائنڈز, جس میں انٹر جنریشنل ڈائیلاگ ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا اپنے ایلڈرز کے ساتھ, اور اس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا ثقافتی ورثہ کیا ہے, کہ ہم انڈس ویلی کے جو لوگ ہیں وہ گنگا جمنی ویلی کے ساتھ ہم سائے میں رہے ہیں, اور بنگالی جو بنگال کی جو ہے سولائزیشن ہے, اس کے بعد ساؤتھ انڈیا کی سولائزیشن ہے, اس کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ رہا ہے. جیسے ابھی فوزیہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ہمارا صدیوں پہ محیط ہمارا یہاں کا پس منظر ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرنا جو ہے وہ اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے. مگر اس کے لیے اساتذہ کا خود یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہ اس چیز میں مجھے کتنی تعلیم چاہیے. اور اس میں ایک اور بات جو ہوئی ہے جو مذہب کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, کیونکہ مذہب جو ہے وہ ثقافت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, کیونکہ آپ کا یقین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں, کیا آپ بڑے اچھے عیسائی مسلمان ہیں یا آپ یہودی ہیں, یا آپ کو اس بات پہ زیادہ یقین ہے کہ 15 اپریل کو میں نے اپنی ٹیکس فائل کرنا ہے, کس چیز کی بنیاد پر آپ روز مرہ کے فیصلے کرتے ہیں, اس کا بڑا اچھا بڑا تعلق ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو ہم جس مذہب کی بات کرتے ہیں وہ اس نے اپنی ثقافت میں, جو پاکستان کی خاص کر ثقافت ہے, اس میں مذہب کا بہت رچاؤ ہے, اور وہ جس مذہب بلکہ میں کہوں گا دین کا بہت رچاؤ ہے, اور دین کے رچاؤ ہی کی وجہ سے ہمارے اتنے اچھے شاعر ہیں, ہمارے اتنی اتنی اچھی چیز وہ صوفی کلام موجود ہے اور لوگوں کا تعلق ہے. اور اس سلسلے میں میں ایک مثال دینا چاہوں گا, کیونکہ فوزیہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اس سے مجھے یاد آ گیا کہ ہیر وارث شاہ میں کوئی 20-25 صفوں کا ڈائیلاگ ہے قاضی کا اور ہیر کا, جس میں ہیر اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے, اور اس کا ایک مصرع میں کبھی بھی نہیں بھولتا, وہ یہ ہے کہ لیندے وڈیاں دیندے ویچتیاں اے مار قاضیاں ساریاں نو, کہ ویئر شی از فائٹنگ فار اٹ. اور جب اربنائزیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں, خاص کر یہ برے صغیر میں اور اس کے ساتھ دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں, تو سب سے زیادہ عورت کو ٹریڈیشن کے نام پر بھی مار کھانی پڑی, وہ ورثے کے نام پہ بھی مار کھانی پڑی, اور ریلیجن کے نام پر بھی مار کھانی پڑی. اور وہ جو ہیر جو کہ اپنے اسٹینڈ لے کر قاضی سے لڑتی ہے, وہی ہیر جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں لپٹی لپٹائی جو ہے کسی کے نام بھی لگا دی جاتی ہے, کیونکہ شہر کی گلیوں میں اس کے پاس وہ قوت موجود نہیں ہے اظہار کی, وہ ایکسپریشن موجود نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, اور اسی طرح یہ جو
پروفیسر فیضان یہاں پہ یہیں پہ میرا سوال ہے کہ کیا استاد ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض نہیں کہ جن لوگوں کو آپ پڑھا رہے ہیں, جن کو زندگی کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں, ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں جو آپ کی روایت ہے, جو آپ کا ثقافت ہے, جو آپ کی ایک شناخت کا حصہ بنتا ہے, اس کو بھی آپ لے کر آگے چلیں تو پھر کچھ صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟
جی, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں یہ سب جو باتیں وہ اس طرف لے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں, جو ہمارے تعلیم دینے والے ہیں, ان کا خود یہ جاننا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ خود ہی یہ بات نہیں جانتے. اور یہ اس سلسلے میں جو مذہب کی بات میں لے کر آیا, جو کہ ایک پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اتنے اچھے ہمارے اس آج کے جو ہیں پارٹیسپینٹس ہیں, وہ اگر اس بات سے بھی غور کریں اور کچھ فرمائیں اس سلسلے میں, وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میرج ہوئی ہے نا لین مین اسلام کی ماڈرنسٹ کے ساتھ, ایک ماڈرنسٹ بندے کے ساتھ جو کہ ماڈرن ہے اور وہ ایفیشنسی چاہتا ہے, وہ مذہب میں بھی ایفیشنسی چاہتا ہے, اسے یہ صوفیزم وغیرہ بودر کرتے ہیں, اس کے پاس وراثت کے لیے, اس کے پاس کلچر کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ آپ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے اور اچھا مسلمان بنے اور فٹافٹ کام کریں, آپ کے پاس یہ آرٹ میں جانا, پوئٹری کرنا, موویز بنانا, شاعری لکھنا, ناول پڑھنا, ناول لکھنا, کہانی کرنا, یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں. اور جو لین مین اسلام کے چکر میں ہم نے ایک لین مین زندگی جو ہے اپنا لی ہے, اور یہ جو تعلیم ہے اس تعلیم کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے میں یہاں کی مثال دوں گا کہ ہمارے ہاں جب بندہ انڈر گریجویٹ کی ڈگری کرتا ہے یہاں پر ہماری یونیورسٹی میں, تو اس کی جنرل ایجوکیشن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس میں ہیومینٹیز, لینگویج, پوئٹری, آرٹ اور ایشین اسٹڈیز یا مڈل ایسٹرن اسٹڈیز یا اس قسم کے ہوتے ہیں, تاکہ وہ ایک کمپریہینسو اسٹوڈنٹ بن کے نکلے اور یہ ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا اپنی تعلیم میں کہ ہمیں صرف سائنٹسٹ نہیں پیدا کرنے, صرف فیکٹری کے ٹولز پیدا نہیں کرنے, ہم نے ایک اچھے انسان معاشرے کو دینے ہیں.
اچھا میں یہاں پہ بات کرتی ہوں ڈاکٹر فوزیہ آپ سے, ہمارے پروگرام کا وقت بہت جلدی پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہوئے نکل گئے. ہر ملک کا ایک ثقافتی تشخص ہوتا ہے
جی
بالکل, جس کو میں بڑے زور و شور سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بنیاد بھی بہت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ وہ ان ساری صدیوں پہ ان سارے زمانوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے جہاں سے انسانی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی بنائی گئی ہے؟ آپ قومی ادارہ ہے, آپ نے اس پر کچھ کام کیا ہے جس پر تمام, کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جس پر تمام مختلف جو پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں جب ہم ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اس پر متفق ہو سکیں؟ کس طرح کی یہ پالیسی ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے کوئی بنائی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں.
اچھا
اور میں سمجھتی ہوں ابھی تک پاکستان میں کلچرل پالیسی نہیں آفیشلی انسٹیٹیوٹ ہوئی. فیض صاحب نے 1973 میں شروع کیا تھا کام اس کے اوپر, پھر اس کے بعد کئی کوششیں ہوئی ہیں مگر آفیشلی نہیں ہوئی. یہ ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ ایک نیشنل کلچرل پالیسی اناؤنس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے حساب سے انہوں نے اپنے دیگر مشیر جو ہیں اور جس میں پرویز رشید صاحب بھی ہیں, عطاء اللہ قاسمی صاحب بھی ہیں اور لوگ مجھے بھی اور لوگوں کی بھی ٹیمیں بنا کے, اور ہمیں کہا کہ آپ اس پہ کام کریں. تو اس پہ بہت سارا ہوم ورک ہوا ہے بہجت, بہت سی محنت ہوئی ہے. اب کیونکہ آپ کو معلوم ہے 2010 کے بعد ثقافت کی دنیا جو ہے پاکستان میں یوں بدلی ہے کہ وہ ڈیوالو ہو گئی, صوبوں کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ چاہیں تو پرائمری ایجوکیشن اپنی زبان میں کریں, وہ چاہیں تو اپنے صوبے کے حساب سے ثقافت کے حساب سے وہ لینگویج کیا, وہ ہیروز کیا, وہ تاریخ کیا, وہ چاہیں تو اپنے اس میں ڈال سکتے ہیں جی. بلکہ 5 سال ویسے تو ہو گئے اس بات کو, اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی صوبائی پالیسی بھی آ جانی چاہیے تھی. لیکن جو اچھی بات یہ ہے, اور میں تمام صوبوں میں گئی, سب وہاں کے جو کلچرل ہستیاں ہیں بڑی بڑی ان سے بات چیت ہوئی, اور یہ پتہ چلا کہ ہاں ہماری کامنالٹیز ہیں.
اچھا
اور اس میں ایک جو سب سے زیادہ لوگوں نے کہی وہ یہی تھی کہ آپ اس بات کو طے کر لیجئے کہ ہم ملٹائی کلچرل لوگ ہیں, ملٹائی لنگوسٹ لوگ ہیں, ہماری بہت سی زبانیں, ہماری بہت سی ثقافتیں ہیں. اس بات پہ ہمارا کافی کنسنسس ہو گیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جمہوریت ایک ایسی چیز ہے کہ جو پاکستان کی قوم نے بار بار دھکے کھا کے یہ بات کہہ دی ہے کہ جمہوری اقدار کی طرف ہی ہم کو بڑھنا ہے, تو پھر اس کو ثقافت میں ڈالنا پڑے گا یا ثقافت کو کچھ اس طرح ماڈیفائی. ہمارے ہاں بہت سی جمہوری اقدار بھی ہیں, بہت سی غیر جمہوری اقدار بھی ہیں جس کو ہم اپنے ثقافت کا حصہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں ہوئیں, بہت خوبصورت میں سمجھتی ہوں اچھے ماحول میں باتیں ہوئیں, اور یہ فیصلے ہوئے, کچھ باتوں پہ فیصلے ہوئے کہ ہم یہ بات کلیئرلی کہیں, ٹھیک ہے, اپنے اقدار اپنی ترجیحات جو ہیں وہ نیشنل پالیسی میں سیٹ کریں, ایکٹیویٹیز چاہے صوبے کا کام ہے مگر ان چیزوں پہ ہم اگری کریں. تو مجھے امید یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ دیر کے بعد پرائم منسٹر واپس اس اپنی میں پرائیورٹی ہی کہوں گی کی طرف آتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ جو بیسک کنسنسس ہے اس کو پالیسی کی فارم میں ضرور لے کر آیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت وہ جو نیریٹو چینج کا آپ ایک مالا جپتے ہیں سبھی ادارے ہمارے, تو وہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کہیں ڈھونڈنے کے لیے, سراغ لگانے کے لیے باہر نہیں جانے کی ضرورت. ہماری جڑوں میں, ہماری اپنی ہسٹری میں اس قدر آپ کو خزانے ملیں گے کہ اسی میں سے آپ نے اپنے دھاگے اٹھانے اور ان کو لے کے آگے چل پڑنا ہے. تو میرا خیال ہے جب تک یہ فیوچر کی ترجیحات یا پالیسی کی فارم میں چیزیں سامنے نہیں آتی تو ہمارے لیے ڈائریکشن دینا مشکل ہے.
جیسے آپ نے کہا کہ بیڈز جیسے ہم اتار نکالتے چلے جاتے ہیں, جب آپ نئی زمانے کی تقاضوں کو سامنے دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس ساری زندگی کے ساتھ نہیں دے سکتی ہیں ان کو آپ کو پیچھے رکھنا پڑے گا, اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے زیادہ اہم ہیں ان کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہوگا. آپ مجھے یہ بتائے گا کہ یہاں پر آپ آئی ہیں امریکہ میں, آپ میں دیکھا آپ کا مختلف جو میوزیمز ہیں خاص طور پر امریکی ثقافت کی بہت بڑی آئینہ داری کرتے ہیں, اسمتھ سونین میوزیمز کی ایک پوری چین ہے, اس کے علاوہ کانگریس لائبریری میں اس پر بہت کام ہوتا ہے دنیا بھر کی ثقافتوں کے اوپر, دنیا بھر کے کلچر, اور امریکہ میں اور ایون یونیسکو کا اقوام متحدہ کا پورا ادارہ ہے جو اس سارے سلسلے میں کام کرتا ہے. آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جب آپ ان بڑے بڑے اداروں کے ساتھ مل کر کچھ کام کرتے ہیں تو تو ایک بہتر صورت سامنے آتی ہے؟
دیکھیے میں بالکل یہ چاہوں گی کہ لوک ورثہ کو ایک انٹرنیشنل لیگ جو ہے کلچرل انسٹیٹیوٹس کی، ثقافتی اداروں کی، اس میں شامل رکھا جائے ہماری کیپیسٹی کے حساب سے، ہمارے کام کے، ہماری سوچ کے حساب سے. اور میری بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم کانکریٹ چیزیں آگے لے کر چلیں گے، اقدامات ہم کریں گے. خاص طور پہ ہماری آرکائیوز ہیں، بہت رچ آرکائیوز ہیں، ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے آگے ٹریننگ کے کورسز ہیں، ایک دوسرے سے ہم سیکھیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو نئی ٹیکنالوجی اور جو نئی ماڈرنائزیشن ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ جوڑتے چلے جائیں. ابھی جیسے مثال دوں، ہم نے 10 دن کا میلہ کیا، ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اس دفعہ بہت ہی بھرپور طریقے سے ہوا. سارے پاکستان کی تمام زبانوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، اس کو ہم نے لائیو اپ اسٹریم کیا. اب چھوٹی سی چیز ہے، اتنی یہ انوویشن بڑی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یوں بڑی چیز تھی کہ ہمیں پتہ نہیں کون کون سے ملک کے پاکستانیوں کی فیڈ بیک آئی. اور سڈنلی نا ایک آپ نے بیریئر کراس کیا اور ایک دم سے آپ انٹرنیشنل ہوکن ہو گئے. تو اسی طرح آرکائیوس کے حساب سے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم رجسٹرز کھول کھول کے تو دیکھیں. آج اسٹوڈنٹ کو بھی اپنی اسائنمنٹ کے لیے ریسرچ کرنی ہے تو ان کا ایکسیس ہونا چاہیے لوک ورثہ کی آرکائیوز میں. انہیں خوانچے والے کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیسے آواز لگاتا ہے، تو اس کو ہماری آرکائیوز میں ہوکن کر کے فوراً دیکھنا چاہیے کہ پینجے کی آواز کیسے ہوتی ہے اور خوانچے والے کی کیسے ہوتی ہے اور مشق کیا چیز ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم نئی جو جدتیں ہیں ان کو انکارپوریٹ کریں اور ان کو اپنا ساتھی بجائے ان کو اپنا دشمن سمجھنے کے، ان کو اپنا دوست بنا کے چلیں. کیونکہ ہمارے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے تو بچوں کے حساب کا مسالہ ڈالنا پڑے گا نا، مطلب بچوں کے ٹیسٹ کے لیے حساب سے،
اور جو جس میں ان کو دلچسپی ہو سکے.
جی ہم تو ان کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا تاکہ ان سے ہم کمیونیکیٹ کر پائیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، چلتے چلتے بالکل آپ سے یہ، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ابھی پروفیسر فیضان سے بھی میری یہی بات ہوئی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم کے لیے آپ حکومت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو اس بات کو بھی بنیاد بنایا جائے یا سامنے سوچا جائے آنے والے دنوں میں کہ بچوں کو جب آپ خاص طور پر تعلیم دیتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی حد تک آپ کی پرانی روایت، آپ کی پرانی تہذیب کا بھی کوئی نہ کوئی ذکر اور عمل دخل ضرور ہو؟
میری چھوٹی سی بات کو ذرا برداشت کیجیے گا، آپ کی عنایت ہوگی.
جی دو منٹ ہے ہمارے پاس.
آج آنکھاں وارث شاہوں اٹھ قبرہ وچوں بول، کل روئی ایک تھی پنجاب دی لکھ لکھ مارے بہن، آج لکھا تیاں روندیاں پر وارث کی نو کہن.
یہ تو سارا ہم کو آتا ہے ڈاکٹر صاحب، دو منٹ ہیں بس اتنا ہی کہنا
ہے. آج بھی حل یہی ہے، آج بھی حل یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا حل کوئی نہیں ہے. میرے ذہن کے مطابق آج بھی حل یہی ہے کہ ہمیں اسی وارث شاہ کو قبروں سے نکالنا ہوگا، اسی بلے شاہ کو بھی قبروں سے نکالنا ہوگا، اور یہی چیزوں پر ہم نے کام کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ راستہ دوسرا نہیں ہے. امن کا، محبت کا، شانتی کا راستہ انہی چیزوں میں سے نکلنا ہے، کوئی پسند کرے یا کوئی نہ کرے.
اچھا بالکل، چلتے چلتے فلم ساز ہیں ممتاز حسین صاحب. ممتاز حسین صاحب، ایک بڑا چھوٹا سا آخری ایک ڈیڑھ منٹ ہے ہمارے پاس. لوک ورثے نے پاکستان میں پرانی فلمیں دکھانے کے لیے یا ہماری فلمیں جو وہاں پاکستان کی ان کو دکھانے کے لیے فوزیہ، ڈاکٹر فوزیہ نے اپنے اس میں منڈوا کے نام سے ایک چیز شروع کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پرانی تہذیب کو دکھانے کے لیے، جوڑنے کے لیے مدد ملے گی؟
بہت زیادہ، بہت اچھا انہوں نے جو ہے نا کام شروع کیا. اور میں یہاں پہ نیو یارک میں یہ کر رہا ہوں، یعنی کہ میں نومبر میں پاکستانی فلم فیسٹیول یہاں پہ کروا رہا ہوں کہ اور پاکستان کی وہ فلمیں، یعنی کہ ایک فلم میں نے سلیکٹ کی ہے جو اندرون لاہور پہ ہے، یعنی کہ وہاں کا جو کلچر ہے اندرون لاہور کا، جو سوشل ریئلزم پہ جو وہاں پہ فلمیں ہیں ان کو لے کے آ رہا ہوں، اور ہیر رانجھا لے کے آ رہا ہوں. یعنی کہ اس طرح کی فلمیں پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے سب ٹائٹل ہو جائیں، اور سب ٹائٹل ہو کے میں پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ انٹلیکچولی کتنا اسٹرانگ ہے. اور یہاں پہ یعنی کہ میڈیا پوری طرح یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہیں انہیں کو بہت زیادہ جو ہے نا ویسٹرن یا وہ دیکھنے میں یا فرنٹ لائنوں میں جو ملتا ہے ہمیں وہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو ملتا ہے. یہ فلم جو آپ منڈوے کا کر رہے ہیں، میرا تو بہت زیادہ تعلق ہے منڈوے کے ساتھ، یعنی کہ آئی گرو اپ ود جو ہمارے پنجاب کا جو تھیٹر ہے، پنجاب کے تھیٹر کے ساتھ میرا بہت ہی گہرا تعلق ہے، جس کے اوپر میری ریسرچ ہے، چاہے وہ گامن ہو چاہے منظور جھلا ہو. اور ان کی جو ماڈرن فارم ہے جس کے اوپر میں لکھتا رہا ہوں, یعنی کہ میری تین چار کہانیاں جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹ اور اسی سے ڈرائیو ہو کے آئیں.
ممتاز حسین صاحب, اس وقت اب ہمارا پاس یہ لگتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا کہ وقت بہت کم ہونا ہے, گھنٹے بھر میں ہم نے یہ اتنا بڑا موضوع جو ہم لے کے بیٹھے ہیں اس پہ شاید سارے پہلوؤں پہ بات نہ ہو سکے. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر نادر بخت کا, بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق کا, بہت شکریہ ممتاز حسین صاحب کا, اور بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید کا جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور میرے ساتھ پروڈیوسر تھے سید اسفر امام اور انجینئر راب میکلین. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.